والصلاه والسلام على خاتم النبيين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج بدھ کا دن ہے بدھ کے دن ہمارے ہاں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی تعلیمات کا درس ہوتا ہے مکتوبات شریف سے حضرت کے علوم بہت زیادہ گہرے ہیں حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ العرب والعجم تھے انہوں نے یہ فرمایا کہ افسوس ہم نے مجدد صاحب کی تعلیمات سے فائدہ نہیں اٹھایا ان کے مکتوبات میں جو علوم ہے وہ کہیں اور مل نہیں رہے تو اللہ کا شکر ہے ہمارے ہاں ایک مسئلہ سلسلہ چل رہا ہے اور ہمارا ایک طریقہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے ہماری کوشش ہوتی کہ ناغا نہ ہو ناغا سے مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید اگلی دفعہ بھی نہیں ہوگا تو اس طریقے سے آہستہ آہستہ سلسلہ لوگوں کا ٹوٹ جاتا ہے سننا تو اس وجہ سے چاہے 10 منٹ کے لیے ہو چاہے 15 منٹ کے لیے ہو سفر میں لیکن ہم کوشش کر ضرور کرتے ہیں کہ وہ سلسلہ ہمارا چلتا رہے تاکہ کسی وقت بھی کسی کو ناغا ہونے کا احساس نہ ہو مکتوب نمبر 42 خواجہ محمد عاشم کشمی کی طرف ان کو بشارت دینے کی بیان میں صادر فرمایا حمد و صلاۃ و تبلیغ دعوات کے بعد واضح ہو کہ جو صحیفہ شریفہ ملا فتح اللہ کے بدست آپ نے ارسال کیا تھا موصول ہوا کیوں اس کا ٹائم ہو گیا نہیں بھائی ان کو ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا جی مطلب زوال نہیں ہوا چونکہ محبت اخلاص اور حرارت اشتیاق کے مضامین پر مشتمل تھا اس لیے فرد بخش ہوا آپ کا مکتوب مطالعہ کرتے وقت اس علاقے میں آپ کی انبساطی نورانیت بہت نظر آئی اس سے بڑی امید ہے اس بات پر اللہ سبحانہ کی حمد و احسان ہے زیادہ کیا تعریف کیا جائے اے محبت کے نشان والے یہ وجہ معلوم نہیں ہو سکی کہ سعادت میں آپ میر محمد نعمان نے خط و کتابت کیوں ترک کر دیے اگر میری طرف سے کچھ قدورت کا وہم ہے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے لہذا اس جانب سے کمال درجہ صفائی تصور کریں فقیر تو میر کی محافظت میں جس طرح پرندہ اپنے بچوں کی بات کرتے میں بھی کوشان رہتا ہوں تاکہ طالبان حق کے کام میں کچھ سستی پیدا نہ ہو اور سالوکوں کی راہ میں رکاوٹ نہ ہو دوسرا یہ کہ تقریباً 2 ماہ سے فقیر پر ضعف طاری ہے بعض سوالات جو آپ نے پچھلے مکتوب میں لکھے تھے فقیروں کو جواب دینے سے عاجز ہے اگر صحت ہوگی تو ان شاء اللہ تعالیٰ تحریر کر لوں گا ورنہ دوست سے دعا فاتحہ کی درخواست حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جس دور میں تھے اگر ہم اس دور کو اندازہ کر لیں کہ وہ دور کیا تھا تو ان باتوں کی سمجھ آئے گی حضرت کا دور ایسا تھا کہ علماء کرام میں دنیا طلبی بہت زیادہ آ چکی تھی درباری علماء چن چن کر دین کے خلاف منصوبے بنا رہے تھے اور عمرا بھی ان سے کچھ کم نہیں تھے خود اکبر بادشاہ جو تھا وہ بے دین ہو چکا تھا اس لحاظ سے حضرت نے یعنی اپنے گوئے کے جمپڑ نما خانقاہ سے بڑے بڑے لوگوں سے رابطے شروع کیے تقریباً حضرت کے رابطے جتنے بھی تھے وہ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہوا کرتے تھے عمرا سے علماء سے مشائخ سے جو جو مطلب اس وقت بااثر لوگ تھے تو ان کو خطوط وغیرہ بھیجے ان کی ذہن سازی کی اور پھر ان نے جن نے رابطہ شروع کیا تو ان کی قلب سازی کی تو اس طریقے سے میر محمد نعمان صاحب یہ بھی ایک بہت بڑے عالم تھے تو ان کی طرف بھی کس محبت کے انداز میں بات یعنی کر رہے ہیں ہاں جی محبت کے انداز میں بات کر رہے ہیں کہ میری طرف سے کوئی قدورت نہیں ہے آپ اپنے معاملہ سلسلہ جاری رکھیں ہم تو آپ کے لیے ایسے ہیں جیسے کہ پرندہ جو ہے نا اپنے بچوں کے لیے بےتاب ہوتا ہے تڑپرا ہوتا ہے تو یہ اصل میں دیکھیں نا انداز کو حضرت کو الحمدللہ کہتے ہیں 3 چیزیں اگر حاصل ہو جائے تو بہت بڑا کام ہو سکتا ہے محل شناسی مردم شناسی موقع شناسی یعنی کہاں کس بات کون سی بات کرنی ہے کس سے کیا بات کرنی ہے اور کون سے وقت کیا بات کرنی ہے یہ مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ بات کی کامیابی کے لیے بہت بڑی چیز ہوتی ہے آپ غم کے موقع پر لطیفہ سنائے تو کیا حالت ہوتی ہے اور اگر آپ خوشی کے موقع پر غم کی باتیں کرنا شروع کر لیں تو لوگ کیا سمجھتے ہیں اس طریقے سے آپ بڑے عالم سے سادہ گفتگو کر لیں تو کیا سمجھتا ہے اور اگر سادہ لوگوں کے ساتھ آپ علمی زبان میں بات شروع کر لیں تو کیا مطلب ہوتا ہے یعنی ہر چیز کا اپنا اپنا مکلم الناس بقدر عقولہم یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا سہیں گے کہ لوگوں کے ساتھ ان کی عقل کے مطابق بات کر لو، کہ جتنی عقل ان کی ہے اس حساب سے ان سے بات کر لو. مکتوب نمبر 43، حضرت مخدوم زادہ حائق کبار خواجہ محمد سعید و خواجہ محمد معصوم، یہ حضرت کے صاحبزادے تھے، سلم اللہ تعالیٰ کی طرف صادف فرمائے، اس گفتگو کے بیان میں جو سلطان وقت جہانگیر مجلو کے محفل میں ہوئی تھی. الحمدللہ والسلام علی عباد الذین اصطفا، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو. اس طرف کے احوال و اوضاع حمد کے لائق ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عنایت سے عجیب و غریب صحبتیں گزر رہی ہیں. امور دینیہ اور اصول اسلامیہ کی ان گفتگو میں سر منہ سستی اور مداحن داخل نہیں پاتی، اور وہی باتیں جو کہ خاص خلوت اور مجالس میں بیان ہوا کرتی ہے، اللہ سبحانہ کی توفیق سے ان مجالس سلطانی میں میں بیان کرتا ہوں. یہ سلطان جہانگیر جو تھا، یہ ان کو لوگوں نے حضرت کا مخالف بنایا ہوا تھا، حالانکہ حضرت کی برکت سے سلطان بنا تھا، کیونکہ خرم کا باری تھی، یعنی خرم نے مطلب بننا تھا بادشاہ، لیکن حضرت کا دربار میں اتنا رسوخ ہو گیا تھا، ان کے جو درباری تھے وہ جو مطلب عمرا تھے ان کے اوپر اتنا اثر تھا کہ چونکہ خرم یعنی ایسا نہیں تھا مذہبی، تو اس وجہ سے حضرت نے جہانگیر کو جو سلیم ہے تو مطلب جو ہے نا وہ ان کو جو ہے نا وہ منتخب کروا دیا. اب چونکہ وہ حضرت کا ایک ممنون بھی تھا، پھر اس کے بعد ایسے ہوا کہ لوگوں نے سلطان جہانگیر کو مطلب مختلف طریقوں سے بدزن کیا، کچھ مکتوبات کے لحاظ سے، کچھ سجدہ تعظیمی کے لحاظ سے، کچھ ایسی باتیں ہو گئی، تو انہیں گوالیار کے قلعے میں قید کر دیا. تو گوالیار کے قلعے میں جب قید ہو گئے تو مہابت خان، یہ جو مسجد مہابت خان پشاور میں ہے، یہ ان کے نام سے بنا ہوا ہے، یہ جرنیل تھے، جرنیل مہابت خان. تو جرنیل مہابت خان نے بغاوت کر لی، جہانگیر سے بغاوت کر لی. اب ان کے سرکوبی کے لیے جو جائے وہ ان کو گرفتار کر لیا. ہاں جی، تو مطلب ظاہر جہانگیر کی سلطنت تو بالکل ڈھیر ہو گئی، وہ تو مطلب یہ ہے کہ وہ تو حضرت نے پھر ان کو، اچھا لوگوں نے سلطان جہانگیر کو کہا کہ آپ حضرت سے مدد طلب کر لیں، تو آئے حضرت سے، انہوں نے مطلب بات کر لی گوالیار کے قلعہ میں. تو انہوں نے خط لکھا محمد خان کو کہ حکومت ہم نہیں کرنا چاہتے، حکومت یہی لوگ کریں گے، لیکن شریعت کے مطابق کریں، ہمارا کام صرف یہی ہے، ہم لوگ حکومت کرنا نہیں چاہتے، لیکن حکومت یہ کر لیکن شریعت کے مطابق کر لیں، اور آپ ان لوگوں کی چھوڑ دیں. تو انہوں نے انتہائی یعنی جس کو کہتا نا باادب طریقے سے، اور مطلب جو ہے نا جو عزت والا طریقہ اس کے ذریعے سے ان کو چھوڑ دیا. اس پر جو ہے نا وہ سلطان جہانگیر تو بالکل ہی حضرت کا معتقد ہو گیا. پھر حضرت کو ساتھ ساتھ رکھتے تھے، اور ایک پیرہن حضرت نے ان کو دیا تھا، تو وہ کہتے ہیں میرا سب سے بڑا سرمایہ زندگی میں یہی پیرہن ہے. ہاں جی، یہ سلطان جہانگیر کو دیا تھا. تو یہ اس قسم کے ان مجالس سلطانی میں میں بیان کرتا ہوں. اگر ایک مجلس کا حال لکھا جائے تو اس کے لیے ایک دفتر چاہیے، خصوصاً آج کی رات جو کہ 17 رمضان المبارک کی رات، انبیاء علیہ السلام کی بعثت اور عقل کی عدم استقلال، آخرت پر ایمان اور اس کے عذاب و ثواب، اس بات رویت باری تعالیٰ اور حضرت خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خاتمیت، اور ہر صدی کے مجدد و خلفاء راشدین کی اقتداء اور تراویح کی سنت و تناسخ کے باطل ہونے، اور جن و جنیوں کے حوال و ان کے عذاب وہ ثواب کے نسبت جیسے بہت ساری باتوں سے متعلق بہت گفتگو ہوگی. ہاں جی، اور بادشاہ اور حاضرین مجلس بڑی دلچسپی خوشی سے سنتے رہے. اس زمن میں اقتاب اقدار اور اوتاد کے حوال ان کی خصوصیت سے بہت ساری چیزوں کا بیان ہوا. اللہ سبحانہ کا احسان ہے کہ بادشاہ سب قبول کرتے رہے، ان کے چہرے سے کوئی تغیر ظاہر نہیں ہوا. ان واقعات اور ملاقات میں شاید حق سبحانہ تعالیٰ کی مصلحت اور خفیہ راز ہوں گے. الحمدللہ الذی ھدانا لھذا وما کنا لنھتدی لولا ان ھدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق. اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جس نے ہم کو ہدایت کی، اگر وہ ہدایت نہ دے تو ہم ہدایت نہ پاتے. بے شک ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول حق و صداقت لے کے آئے تھے. دوسری بات ہے کہ حفظ قرآن سورہ عنکبوت تک ختم کر لیا. رات کو جب مجلس سلطانی سے واپس آتا ہوں تو تراویح میں مشغول ہو جاتا ہوں. حفظ قرآن مجید کی دولت عظمیٰ ان فرصت کے اوقات میں جو کہ عین جمعیت کے اوقات ہیں حاصل ہو گئی الحمدللہ. کیونکہ رمضان شریف بھی تھا، رمضان شریف کی برکات بھی تھی حضرت کے مجلس. اب ذرا ایک بہت اہم مضمون آ رہا ہے. میر عبد الرحمن ولد میر محمد نعمان کی طرف آخرت میں دیدار الہی کے منکروں کے شبہات دور کرنے کے بیان میں صادر فرمایا. ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اللہ جل شانہ کا دیدار کریں گے، اور اس کو باقاعدہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں نصیب فرمائے. کہتے ہیں کہ ایسا ہو کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور جنت اللہ تعالیٰ نعمتوں کی فراوانی کر لیں گے، اور جو جو شخص مانگے گا اس کو دیا جائے گا، جو چاہے گا وہ کرے گا. تو آخر میں اللہ پاک پوچھیں گے کوئی اور بات, کوئی اور چیز مانگنے. اب لوگ حیران ہوں گے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ میں دے رہے تو ہم اور کیا مانگے. تو اس وقت بھی علماء کی قدر آئے گی, تو اس وقت اپنے علماء سے پوچھیں گے کہ ہم کیا مانگے اور کیا مانگے. تو وہ کہیں گے کہ اللہ پاک کا دیدار ابھی نہیں ہوا, وہ دیدار مانگتے ہیں. تو یہ مانگے کہ اللہ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما, تو پھر الحمدللہ میدان سج جائے گا اور اپنے اپنے مقام کے لحاظ سے ان کے نشستیں قائم ہو جائیں گی. جیسے ہوتے ہیں نا, مطلب کسی سرمنی میں جس کا جو مطلب مقام ہوتا ہے اس کے حساب سے ان کا مطلب وہ بن جاتا ہے سٹنگ ارینجمنٹ. تو ایسا مقام مطلب ویسے وہ بن جائیں گے اور پھر اللہ جل شانہ کا دیدار شروع ہو جائے گا. اور جب وہ شروع ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد تو لوگ ہوش ہی نہیں رہے گا, پتہ نہیں کتنا دور گزرے گا. اور پھر کہیں ہم نے تو اس سے پہلے کچھ بھی نہیں پتا تھا کیا یہ اصل تو یہی ہے. اب ذرا اس میں ایک نقطے کی بات ہے, وہ ذرا میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ ہمیں اور بزرگوں کی کتابوں سے پتہ چلا ہے. عشاق کی کئی قسمیں ہیں. مثال کے طور پر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جنت کے طالب ہوتے ہیں, اور ٹھیک ہے یہ ناجائز نہیں ہے کیونکہ اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں جنت مانگنے کا بولے وہ کیا ہے, تو یہ لہٰذا جنت کو مانگ. اور بلکہ حدیث شریف میں بھی ہے اللہ منی سرکل جنت, ہاں اس طرح مطلب جو ہے وہ ہے. لیکن یہ جو ہے نا یہ جنرل بات ہے, اسپیشل بات یہ ہے کہ انسان جنت والے کے ساتھ محبت کرے, یعنی جنت والے کے لیے مطلب سب کچھ کرے. تو جنت والے کے لیے جب اعمال کرتے ہیں تو جنت درمیان میں سے نکل جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو خصوصی لوگ ہیں. لیکن چونکہ اس کی سٹیجز یہ کیا ہے کہ جو دنیا دار ہے, جو دنیا دار ہے وہ دیندار کے دل کو نہیں جانتا کہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں, ہم اپنے پیسے خرچ کر رہے ہیں, اپنا مال خرچ کر رہے ہیں, اپنی چیزیں وہ لگا رہے ہیں, یہ کیسے کر رہا ہے. دنیا دار اس چیز کو نہیں سمجھتا. وزیر تعمیر سے فرماتے کہ بشتی زور جب میں نے لکھا تو ایک انگریز نے مجھ سے کہا کہ آپ نے کیوں یہ کتاب لکھی ہے, اس کی رائلٹی آپ نے محفوظ کرائی ہے. اس نے کہا نہیں. انہوں نے کہا پھر آپ کو کیا فائدہ ہوا. تو حضرت نے فرمایا میں اس کو کیا سمجھاتا کہ اس کو مجھ کو کیا فائدہ ہوا, کیونکہ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں سکتا تھا. ہاں جی, تو اس طریقے سے مطلب یہ جو چیز ہوتی ہے کہ دنیا دار کو دیندار کے دل کا پتہ نہیں, معلوم ہی نہیں ہو سکتا, وہ جو ہے نا وہ اس چیز کو محسوس ہی نہیں کر سکتا. اور جو عام دیندار ہے وہ اس درجے کے عشاق جو ہوتے ہیں جو صرف اللہ کو چاہتے ہیں. یریدون وجہ, صحابہ کرام کے بارے میں کیا تھا, یریدون وجہ مطلب وہ جو ہے نا اس کی رضا. تو یہ جو ہے نا مطلب یہ کہ جو ان لوگوں کی جو دل کی حالت ہے نا وہ عام دیندار اس کو نہیں سمجھ سکتے, عام دیندار ان کو نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیسے مطلب وہ والی بات ہے. تو میں اکثر اگزر کر رہا, میں نے کہا دیکھو حدیث شریف میں یہ واقعہ تو موجود آ گیا نا کہ لوگ جب دیدار کریں گے پھر کہیں گے ہمیں تو پہلے کچھ ملا ہی نہیں تھا. تو جو چیز ان کو وہاں ملی تو ان عشاق کو پہلے ملی ہے نا, ان عاشقوں کو پہلے ملی ہے نا, مطلب ان کو وہ چیز پہلے اس دنیا میں حاصل ہوئی کہ وہ جو ہے نا مطلب اصل چیز جو ہے نا مطلب وہ اس کو چاہتے ہیں. تشریح اصل چیز جو ہے نا مطلب یہ کہ وہ اس کو چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ جل شانہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے سب کچھ کرتے ہیں تو اس کی دل کی حالت کو عام لوگ نہیں جان سکتے. وہ ہمارے کاسب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے جو بیٹے نے کتاب لکھی ہے تو اس میں ایک بات لکھی ہے کہ ایک مطلب جانا ایک صاحب تھے جو کئی قسم کے تکلیفوں میں مبتلا تھے, پریشان اور یہ پریشانی کی جو چیز تھی اس میں مبتلا تھے. تو اس صاحب نے اپنے دل میں کہا کہ کتنے تکلیف میں مبتلا ہے اور دعا ان کے لیے کرنے لگے. اس نے کہا یا مکلف ایسا نہ کرو, تمہیں کیا ہے حق حاصل ہے کہ میرے میرے اللہ کے درمیان بات کرو, میرے میرے اللہ کے درمیان بات, تمہیں کیا حق حاصل ہے. اور پھر کہا اے اللہ اگر تم مجھے مار مار کے تباہ بھی کر دے پھر بھی میری محبت بڑھتی رہے گی, پھر بھی میری محبت بڑھتی رہے گی. اب مجھے بتاؤ اس کی چیز کو ہم لوگ سینس کر سکتے ہیں, یہ چیز ہم سینس نہیں کر سکتے, لیکن یہ چیز تو ہے. ایسے لوگ ہیں جو مطلب جن کو اللہ پاک نے یہ ظرف دیا ہے تو اس وجہ سے پھر وہ. تو یہاں روحے تباری کے بارے میں ماشاء اللہ بھی بات چلے گی. روحے تباری تعالیٰ کے مسئلے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, روحے تباری تعالیٰ کے مسئلے میں جو لوگ اعتراض کرتے ہیں بلکہ نفی روحیت کے سلسلے میں دلیل پیش کرتے ہیں کہ ان ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کے معنی یہ ہے کہ جس کو دیکھا جائے اور دیکھنے والا آمنے سامنے ہو, اور یہ بات واجب تعالیٰ کے حق میں مفقود ہے, کیونکہ اس سے جہت و سمت لازم آتی ہے جو حد اور تحدید اور نہایت تک پہنچانے والی ہے, جس سے نقص لازم آتا ہے اور الوہیت کے منافی ہے. تعالی اللہ عن ذلک علواً کبیرا. یہ اصل میں انہوں نے ایک اشکال لوگوں کا بیان کیا. اصل میں معتزلہ ایک گروہ گزرا ہے جو کہ اس سے انکار کرتے تھے, رو اعتباری سے انکار کرتے ہیں. اصل میں اور چیز لاجک جو ہے نا, مطلب یعنی اگر مسلمانوں میں کسی نے بہت زیادہ یعنی اپنے اوپر سوار کیا تو معتزلہ کا گروہ تھا. انہوں نے مطلب لاجک, حالانکہ ہر چیز لاجک سے نہیں چلتی ہے. شیطان نے لاجک چلایا تھا نا, انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اگر لاجک نہ چلا جاتا اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی بات ہوتی, وہ کہتے ہیں شیطان جو تھا یہ تین عین رکھتا تھا, چوتھا نہیں رکھتا تھا. یعنی عالم تھے, عابد تھے, عارف تھے, لیکن عاشق نہیں تھے. نتیجتاً وہ مارا گیا. اس نے جو بات کی اپنے آپ کو تباہ کر دیا. ہاں جی, تو اس لحاظ سے مطلب شیطان جی, اس وجہ سے جو لاجک کو وہی آپ والی بات سائنس کی, جو مطلب جس سائنس بھی تو لاجک ہے نا سارا, تو اب اس میں یہ کہ جو سائنس کو اپنے اوپر سوار کر دے اور کہہ دے کہ جو سائنس جو بات نہیں مانتے تو پھر ہم نہیں مانتے, وہ مذہب کی بات کو ان کے سامنے لے آتے سائنس کے سامنے, تو بیچارے معذور ہیں, کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ بھائی یہ جو سائنس ہے مسلسل تبدیل ہو رہا ہوتا ہے. آج کا سائنس کل کا سائنس سے مختلف ہے, کل کا سائنس سے اگلے دن کا سائنس مختلف ہے, مسلسل تبدیلی آ رہی ہے. تو ایک مسلسل تبدیل ہونے والی چیز کو آپ کیسے بیس بنا سکتے ہیں ایسی چیز کے لیے جو کہ بالکل تبدیل ہونے والا نہ ہو؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے جو ہے نا تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر لیا, اور اپنی نعمت تم پر تمام کر لیا, اور تمہارے لیے دین اسلام کو مطلب پسند کر لیا, اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا. اب جب یہ والی بات ہے تو سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ اسلام فائنل ہے. دنیا جتنی بھی ریسرچ کرے گی تو اسلام کی چیزوں کو پروو کرے گی, لیکن ضروری نہیں کہ ساری فوری طور پہ پروو ہو. یعنی کچھ 200 سال پہلے پروو ہوئی, پھر 100 سال پہلے پروو ہوئی, پھر 50 سال پہلے پروو ہوئی, پھر 25 سال پہلے پروو ہوئی, ابھی بھی مسلسل سلسلہ چل رہا ہے. لیکن ذرا تھوڑا سا تو جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ جو سائنس ہے وہ بھی لاجک پہ زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے, تو سائنس مسلسل تبدیل ہونے والا ہے. وہ مطلب جو ایسی چیز کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا جو کہ بالکل تبدیل نہ ہونے والا ہو. اس وجہ سے جو مسلمان سائنسدان ہیں کم از کم اس کو یعنی مطلب یہ کہ سائنس کو بنیاد نہیں بنانا چاہیے. مثلا آسمان ہے, اب ہمارے قرآن اور حدیث شریف کے مطابق 7 آسمان ہیں, 7 سماوات, جبکہ سائنس ایک آسمان کا بھی قائل نہیں. وہ کہتے ہیں جو ہمیں نظر آتا ہے یہ اصل میں نظر کی حد ہے. تو بات ان کی صحیح ہے, نظر کی حد ہے, لیکن کیا اس سے پیچھے کوئی ہے نہیں؟ یہ تو وہ پرو نہیں کر سکتے. وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے اس کے بعد کوئی ہے نہیں. بس ٹھیک ہے, ہماری نظر کی حد یہاں تک ہے, یہاں تک ہم دیکھ سکتے ہیں, اسے آگے دیکھ نہیں سکتے. تو ٹھیک, وہ صحیح کہتے ہیں کہ یہ آسمان آسمان نہیں ہے بلکہ ہمارے نظر کی حد ہے, لیکن اس سے آگے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. ہاں جی, اس کے بعد مطلب جو ہے نا مطلب بہت کچھ ہے جو ہم مذہب کے لحاظ سے جانتے ہیں جو سائنس کے لحاظ سے ہم نہیں جان سکتے. ہاں جی, تو اس وجہ سے مسلمان سائنسدان جو ہوتا ہے وہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے اور وہ اس قسم کی بات مطلب نہیں کرتے. لیکن جو لوگ ذرا احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ پھر دوسرے لوگوں سے اثر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اگر اس قسم کی باتیں کریں گے تو لوگ ہمیں آرتھوڈاکس کہیں گے. لوگ ہمیں آرتھوڈاکس کہیں گے تو کیا دینا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مطلب ٹھیک ہے, مطلب فنڈامنٹلسٹ تو آج کل کی اصطلاح ہے نا, آرتھوڈاکس بہت پرانی اصطلاح ہے. ہاں جی, تو یہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کہہ دیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو یہاں پر بھی بات ہے کہ معتزلہ کا جو گروہ تھا وہ لاجک پہ ڈیپینڈ کرتے تھے, اور لاجک میں کوئی چیز اگر ان کو سامنے نہیں آتی تھی تو وہ جو ہے نا مطلب یہ کہ وہ پھر اس کو نہیں مانتے تھے. تو حضرت فرماتے ہیں, جواب دیتے ہیں, جب حق جل شانہ نے اپنے کمال قدرت سے اس ضعیف اور فانی دنیا میں آنکھ کو جو محض بحث و حرکت اور خولدار پٹوں کے 2 ٹکڑوں سے عبارت ہے اس قدر قوت بخشی ہے کہ مقابل اور روبرو ہونے کی صورت میں اشیاء کا احساس کرتی ہے اور دیکھ ان کو دیکھتی ہے, تو پھر ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ عالم آخرت میں جو زیادہ قوی تر اور ہمیشہ رہنے والا ہے انہیں آنکھوں کے 2 ٹکڑوں کو ایسی قوت عطا فرما دے جو روبرو مہادات کے شرط کے بغیر کسی کو دیکھ سکے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ذرا تھوڑا سا سائنس کے لحاظ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اکثر لوگ سائنسی کو جیسے آج کل بات کرتے ہیں نا. کیا خیال ہے، اب ہم جہاز میں جب آ رہے تھے تو جہاز میں سامنے جو اسکرین تھا اس کے اوپر نیچے گراؤنڈ کی چیزیں نظر آ رہی تھی نا، گراؤنڈ کی چیزیں. تو یہ کیسے، کیا ہم ان کو براہ راست دیکھ رہے تھے؟ کیا وہ ہمارے سامنے تھی؟ سامنے تو دیواریں تھیں، لیکن جو کیمرہ لگا ہوا تھا اس کیمرے نے اس کو ہمارے قریب کر دیا، اور اس کے ذریعے سے ہم جو ہے مطلب اس کو دیکھ رہے تھے اور سمجھ رہے تھے. تو اسی طریقے سے اللہ جل شانہ اگر ان آنکھوں کو وہی چیز دے دے جو ایک چیز سامنے نہیں ہے پھر بھی اس کو سینس کرے، تو اللہ پاک کے بارے میں خود قرآن پاک میں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ساری چیزوں پر قادر ہے. تو جب ساری چیزوں پر قادر یہ بھی اس میں ہے نا، ہم نے صرف ایک کام کرنا ہے کہ آیا رؤیت باری تعالیٰ قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا نہیں. اگر ثابت ہے تو ان اللہ علی کل شیء قدیر کو ساتھ ملا کر ہم مان لیں کہ ہاں ایسا ہی ہے، بس ایسا ہی ہے. اور اگر ہم لوگ پھر لاجک لڑائیں گے تو ہماری اپروچ کہاں تک ہم جانتے ہیں، کہاں تک ہم جان سکتے ہیں؟ ظاہر ہم جان نہیں سکتے، کیونکہ ظاہر میں ہماری نالج بہت لمیٹڈ ہے. ابھی تو ہم نے مطلب یہ کچھ بھی نہیں دیکھا، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ اگر آپ تھوڑا سا اسپیڈ درد آبزرو کر لیں کہ آج سے 50 سال پہلے لوگ کیا جانتے تھے، 25 سال پہلے کیا جانتے تھے اور آج کیا جانتے ہیں، کتنی تیزی سے فرق آ رہا ہے. الیکٹرانکس کی دنیا میں جس تیزی کے ساتھ چینج آ رہے ہیں تو لوگ پریشان ہیں کہ آج انہیں ایک انسٹرومنٹ ملی ہے کل اس سے اگلا وہ آ جاتا ہے، اور پھر مطلب ہے کہ اس کو اس کے پیچھے جانا ہوتا ہے اب مقابلے کی دنیا میں، تو اس میں کرنا پڑتا ہے. تو اب اس قسم کی بات مطلب جو ہے نا وہ یہ ہے کہ سائنس بہت تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے، لیکن یہ تیزی کے ساتھ ترقی ہی ثابت کر رہا ہے کہ یہ فائنل نہیں ہے، کیونکہ جو پہلے چیز آپ نہیں جانتے تھے اب جان رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اگلے جو مثالوں میں بھی ایسی چیز ہوں گی جو آپ نہیں جانتے ہوں گے. قرآن پاک میں ہے نا کہ اللہ پاک مطلب یہ کریں گے، پھر فرمایا کہ وہ ایسی چیزیں بھی ہوں گی جو کہ تم نہیں جانتے. ہاں بالکل صحیح. تو اس طرح مطلب ظاہر بالکل. تو اب یہ ہے کہ انہیں آنکھوں کے دو ٹکڑوں کی ایسی قوت عطا فرمائے جو روبرو مہادات کی شرط کے بغیر جس کو دیکھنا ہو دیکھ سکے، خواہ وہ یعنی دیکھنے والے چیز تمام جہتوں میں ہو یا بے جہت ہو، یعنی جہت سے مراد سمت ہے، یعنی یا ہر سمت میں یا سمت اس کی ہے ہی نہیں. تو اس رؤیت کو بعید سمجھنے کی کیا وجہ ہے اور کیوں محال سمجھا جاتا ہے، حالانکہ فاعل جل شانہ اقتدار و طاقت کے مرتبے میں سب سے اعلیٰ ہے اور قابل یعنی آنکھ احساس اور دیکھنے کے لیے استعداد رکھتی ہے. سب سے بڑی بات میں جنت کے بارے میں ایک بات بتاتا ہوں. جنت ایک مخلوق ہے، اس کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ، اور تمہیں ہر وہ چیز جو تمہارا جی چاہتا ہے وہ ملے گی، اور ہر وہ چیز جو تم منہ سے مانگتے ہو ملے گی، یعنی منہ مانگی اور من چاہیے، اس کی جو چیز ہے وہ صرف جنت میں ممکن ہے. یہاں اس دنیا میں من چاہیے اور منہ مانگی چیز نہیں مل سکتی. ہاں جی، وجہ کیا ہے، دنیا لمیٹڈ ہے، آخرت ان لمیٹڈ ہے، لہذا وہاں پر یہ چیز ہو سکتی ہے. تو جب آخرت جنت کے لیے ان لمیٹڈ ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے یہ بھی تو کچھ بھی نہیں ہے نا کہ ہم اللہ پاک کو دیکھ سکے جس طریقے سے اللہ پاک ہمیں اپنے آپ کو دکھانا چاہے. ہاں جی، یہ والی بات. خلاصہ کلام یہ کہ دنیا کے بعض سور وقتوں میں بعض حکمت اور مسلطوں کی بنا پر آنکھوں کے دیکھنے کے لیے مہاجات کی شرط اور جہد کا تعین رکھا گیا ہے، اور آخرت کے بعض مقامات اور وقتوں میں شرط کا اعتبار نہیں فرمایا، بلکہ اس شرط کے اصول کے بغیر ہی آنکھوں سے دیکھنا مقرر کیا ہے. ایک مقام کو دوسرے مقام پر قیاس کرنا باوجود کمال درجہ اختلاف مقامات کے تقاضوں کے انصاف سے دور ہے. اس کو ہم کہتے ہیں اٹ از ڈفرنس آف ڈومین. آپ ایک ڈومین کی چیز کو دوسرے ڈومین پر نہیں نافذ کر سکتے، وہ نہیں نافذ کر سکتے. ڈومین کا جو ڈفرنس ہوتا ہے وہ تمام کنڈیشنز کو چینج کرنے والی ہوتی ہے، لہذا چونکہ وہاں کا ڈومین الگ ہے یہاں کا ڈومین الگ ہے، لہذا یہ جو ہے مطلب ایک جیسا نہیں ہو سکتا. اچھا، نیز اپنی نظر کو عالم ملک و شہادت کے مکشوفات تک محدود رکھنا کھوتا نظر ہے اور خالق ارض و سماوات کے عالم ملکوت کے عجبات سے انکار کرنا ہے۔ سوال، اگر حضرت حق سبحانہ وتعالی قیامت میں انذاری آنکھوں سے دیکھا جائے تو چاہیے کہ وہ بصر کی احاط و ادراک میں آ جائے، اس بات سے حد نہایت لازم آتا ہے تعالیٰ و تنزال کا علوم کبیرہ۔ مطلب یہ ہے کہ تنزیح کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں، کیوں کہتے ہیں کہ ہم اگر آنکھوں سے اس کا ادراک کر سکے تو یہ تو مطلب یہ ہے کہ اس کو اس تک ایکسس ہے، اور اللہ تعالیٰ تک ایکسس تو نہیں ہے، تو کیسے مطلب اس کو کہا؟ تو میں آپ کو یہ بتا دوں، حدیث شریف میں آتے ہیں انت عبد اللہ کا انک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، تو ایسے بات کر جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے، یا آپ کا صرف تصور استعمال ہو رہا ہے، یعنی آپ کا تصور اتنا کمپلیٹ ہو جائے کہ جو نتائج دیکھنے پہ مرتب ہو رہی ہو وہی نتائج و نتیجہ آپ کے تصور پر مرتب ہو جائے، یعنی آپ اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرنے لگے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی اس قسم کی حالت آپ کی ہو جائے، تو ایسی صورت میں ظاہر مطلب ہے کہ اگر دنیا میں اس کا حکم ہے اپنے تصور کے لحاظ سے، تو پھر وہاں کر یہی چیز آنکھوں میں ڈال دی جائے تو یہ کیا بعید ہے؟ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں پہ قادر ہے، جس طریقے سے بھی کر لیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بات بالکل جائز ہے کہ تعالیٰ دیکھا تو جائے لیکن آنکھ کے ہاتھ و ادراک میں نہ آ سکے، جیسے کہ اللہ تبارک کا ارشاد ہے لا تدرک الابصار و یدرک الابصار و اللطیف الخبیر، یعنی آنکھیں اس اللہ تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتے کہ وہ آنکھوں کا ادراک کر لیتا ہے اور وہ بارک بین خبردار ہے، مطلب یہ کہ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتا لیکن ادراک کر سکتا ہے۔ ادراک سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ادراک سے مراد جیسے میں نے تصور کی بات کی، وہ بھی ایک ادراک کی قسم ہے، جب ہم تصور کے ذریعے سے ادراک کرتے ہیں تو پھر آنکھ کے ذریعے سے بھی ادراک کر سکیں گے نا، تو یہ ادراک گویا کہ ادراک عین ہی ہوگا اور یہ ادراک دار وہمی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو دونوں باتوں میں مطلب اللہ تعالیٰ کا مطلب ہو سکتا ہے۔ مومنین آخرت میں جل شانوں کو دیکھیں گے اور یقین وجدانی کے ساتھ محسوس کریں کہ ہم جل شانوں کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ لذت جو رویت پر مرتب ہوتی ہے وہ بھی کمال وجہ کے ساتھ اپنے اندر پائیں گے، لیکن مرے ہی جس ذات کو دیکھ رہے ہیں اس کا کچھ بھی ادراک احاطہ نہیں کر سکیں گے، اور مرے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا اس روایت رویت کے وجدان کے اور دیدار کے لذت کی کوئی چیز بھی مرے سے ان کو حاصل نہیں ہوگی۔ رویت میں جس کمی اور نقصان کا وہم ہوتا ہے، اب دیکھو میں اسکرین پر جو دیکھتا ہوں، میں اگر کیمرے کے اسکرین پر دیکھتا ہوں تو اسکرین پر مجھے اگر وہ تھری ڈائمینشنل پکچر محسوس ہے، آج کل تھری ڈائمینشنل پکچرز کا سلسلہ ہے نا آج، ہاں جی، اگر میں تھری ڈائمینشنل پکچر اس کا آبزرو کر رہا ہوں تو مجھے ایسا ہوگا جیسے میں خود اس کو دیکھ رہا ہوں، حالانکہ وہ ہوگا نہیں، وہ ادھر ہوگا نہیں، یہ ہولوگرامس کیا ہے؟ مطلب ہولوگرامس میں یہی تو ہوتا ہے کہ وہ چیز ادھر ہوتی نہیں لیکن وہ جو ہے مطلب انسان دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اگر ایسی چیزیں آج کل ممکن ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے ناممکن ہے؟ کیوں آپ اس کو اگر وہ جہاں پر نظر آ رہے آپ اس کو ہاتھ مارے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن وہ چیز آپ کیسے ہوگی جب پوری تھری ڈائمینشنل، کہ جیسے مطلب یہ کہ وہ چیز وہاں پر موجود ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ جل شانہ کو آپ دیکھ سکیں گے لیکن اللہ جل شانہ تک پہنچ نہیں سکیں گے، تو پہنچنے کا نہیں فرمایا گیا، دیکھنے کا فرمایا گیا، لہذا مسئلہ اس میں کوئی کنفیوژن ہے نہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ دیکھنے والی جو بات ہے وہ تو ہو سکے گی، البتہ یہ کہ اس کا احاطہ نہیں ہو سکے گا اس کے ساتھ، مطلب جیسے ہم یعنی جیسے کوئی، تو اس طرح وہ نہیں ہوگا جیسے ہم انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ رویت میں جس کمی نقصان کا وہم ہوتا ہے وہ مرئی دیکھے جانے والی ذات کے ہاتھ و ادراک ہے جو اس مقام میں مفقود ہے، لیکن صرف بے جہت رویت کے ثبوت اور اس لذت میں جو دیکھنے والوں کے ذات کی رویت سے حاصل ہوتی ہے اس میں کوئی نقص و قصور نہیں ہے، بلکہ مرئی کا کمال انعام احسان ہے کہ وہ اپنے جمال پر کمال کو محبت کی آگ میں جلنے والوں پر جلوہ فرمائے، ہاں جی، اور اپنی رویت کے وسائل کے صاف و شیرین پانی سے لذت یاب اور سیراب کرے، تو اس سے بھی جناب خود صلی اللہ کی طرف کوئی نقص و قصور عائد نہیں ہوتا اور کوئی جہت و احاطہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب ڈومین کا فرق ہے تو جہت و جہت کا مطلب کیسے مطلب سوال پیدا ہوتا ہے؟ یا ہم کہتے ہیں کہ رویت کے حصول میں اگر مقابل اور محاذ شرط ہے تو چاہیے کہ جس طرح مرئی کی جانب میں شرط ہے اس طرح رائی کے جانب میں بھی پھر شرط ہو، کیونکہ مقابلہ ایک ایسی نسبت ہے جو عام دو مقابل ہونے والے رائے و مرئی پر قائم ہو، جیسے ہم کہتے ہیں آمنے سامنے، تو آمنے سامنے بھی کیا ہوتا ہے، یہ بھی سامنے ہے وہ بھی سامنے ہے۔ کسی نے کہا نا جی وہ فلاں کے گھر کدھر ہے، کہتے اس گھر کے سامنے، کہتے اس وہ گھر کے در، کہتے اس اسی پہلے والے گھر کے سامنے، انہوں نے کہا دونوں کے در، کہتے آمنے سامنے، بتایا بھی اور نہیں بتایا بھی. ہاں جی، تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو آمنے سامنے والی کیفیت ہوتی ہے یہ مقابلہ کی ہوتی ہے. تو اگر ہم لوگ یہ مطلب وہ کر سکتے ہیں، یعنی مطلب یا جس کو کہتے ہیں نا، اگر اس کو آپ کرتے تو پھر مقابلے والی صورت بھی بن جائے گی، پھر اس پر بھی وہ کنڈیشن لاگو ہوں گی، تو اس کا پھر کیا کریں گے؟ اس طرح رائے کی جانب میں بھی شرطوں کی، کیونکہ مقابلے کی ایسی نسبت ہے جو ہر دو باہم مقابل ہونے والے یعنی رائے مرئی میں قائم ہے، پس لازم آیا کہ حضرت سبحان تعالیٰ بھی اشیاء کو نہ دیکھے، اس اللہ تعالیٰ و تقدس میں بھی رویت اشیاء کی صرف ثابت نہ ہو، صفت ثابت نہ ہو. اور یہ بات نصوص قرآن کے مخالف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے واللہ بما تعملون بصیر، وہ سمیع البصیر. اور نیز اس سے اللہ تعالیٰ کا نقص و صفت کاملہ کی نفی لازم آئے گی. سوال، اگر یہ کہے کہ واجب تعالیٰ میں رویت اور اس کے اشیاء کے علم سے مراد ہے، اور علم کے علاوہ کوئی اور امر جو جہد کو لازم ہو نہیں ہے. جواب، ہم کہتے ہیں کہ اس میں کچھ شک نہیں کہ رویت بھی صفات کاملہ سے اور مستقل طور پر خاص واجب سبحان و تعالیٰ کے ساتھ نصوص قرآنی سے ثابت ہے. علم کی طرف اس کو راجع کرنا ظاہر کے خلاف ہے. یعنی ایک چیز کا مجھے علم ہے، جس کو علم الیقین کہتے ہیں، ایک چیز میں اس کو دیکھ رہا ہوں. اب امریکہ کے بعد جو امریکہ نہیں گئے تو ان کو امریکہ کے بارے میں علم ہے، لیکن جو امریکہ گئے ان کو امریکہ دیکھا تو ان کو امریکہ نے دیکھ لیا. اب یہ کہ مطلب عین ممکن ہے کہ جو جن کو علم ہے ان کو امریکہ کے بہت ساری چیزوں کا علم ہو، اور جس نے دیکھا ہے اس نے اس کا کوئی تھوڑا سا ایسا دیکھا ہو، لیکن عین الیقین کس کو ہے؟ دیکھنے والے کو ہے. ہاں جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یعنی جو علم ہے وہ بھی اللہ پاک کی صفت ہے، لیکن جو رویت ہے مطلب یہ بھی مطلب ظاہر ہے اس کی طرف ہے. اور اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ رویت علم کی قسم سے ہے، تو اس میں محاذات اور مقابلے کا شرط نہ ہونا لازم نہیں آتا. گویا کہ اللہ کی علم کی دو قسمیں، ایک قسم وہ ہے جس میں محاذات معلوم کی شرط نہیں ہے، اور دوسری قسم وہ ہے جس میں محاذات کی شرط ہے، اس کا نام رویت ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں جیسے ہم نے ہولوگرام کی مثال دی، تو ہولوگرام کو بھی آپ ایک علم کے طور پہ لے لیں کہ مطلب آپ کو چیز نظر آ رہی ہے لیکن ہے نہیں، تو آپ کو اس کا علم تو ہو رہا ہے، تمام چیزوں کو دیکھ تو رہے ہیں، لیکن آپ تو فرمائے دو قسم کا علم ہوگا، ایک تو یہ بات ہے کہ آپ اس کو دیکھ نہیں رہے لیکن آپ کو اس کا علم ہے، دوسرا ایک آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو اس کے بارے میں علم ہے. تو یہ بات ہو گئی. اور یہ قسم ممکنات میں علم کی قسموں میں سب سے اعلیٰ ہے. جب آپ اس کو خود دیکھ رہے ہیں تو علم زیادہ مطلب اس سے سب سے اعلیٰ ہے، کیونکہ اطمینان قلب کے مرتبہ میں. معقولات میں تو ہم کے مقابلے سے کوئی امن حاصل نہیں ہے، اور محسوس وہ چیزیں جو اس عرض اور خلل سے آزاد ہے اس قسم سے الگ ہے. یہی وجہ حضرت خلیل الرحمن علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے زندہ ہونے پر ایمان و یقین کے باوجود مردوں کے زندہ ہونے کی رویت کا سوال کیا تھا کہ اطمینان قلب حاصل ہو جائے. خود ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا، یا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تو اس پر ایمان نہیں رکھتا. ابلا تو فرمایا میں ایمان رکھتا ہوں لیکن لیت میں نہ قلبی، بس یہ کہ اپنے دل کو اطمینان دلانے کے لیے میں ایک چیز دیکھ لوں. تو اس کا مطلب علم تھا، ایمان تھا، لیکن اس کو بڑھانے کے لیے رویت مطلب کیا جو. تو اللہ فرمایا کہ یہ علم کی ایک قسم، اگر آپ مانتے ہیں تو ہم بھی مان سکتے ہیں، لیکن یہ بات ہے کہ یہ اس سے اعلیٰ قسم ہوگی جو عام علم ہے، مطلب یہ نارمل علم نہیں ہوگا بلکہ اس سے ایڈوانسڈ علم ہوگا. جاننا چاہیے کہ رویت صفات کاملہ میں سے، اور جب وہ واجب تعالیٰ میں موجود نہیں ہوگی ممکن میں کہاں سے آ جائے گی؟ کیونکہ ہر وہ کمال جو ممکن میں ظہور پذیر ہوا ہے وہ اس کمال کا عکس ہے جو حضرت تعالیٰ اور تقدس کی ذات میں موجود اور ثابت ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی کمال ممکن میں ہو اور واجب تعالیٰ اور تقدس میں نہ ہو، کیونکہ ممکن اپنی ذات کی حد تک شر اور نقص ہے. اگر اس میں کوئی کمال ہے تو حضرت وجوب تعالیٰ کی طرف سے آرہتن ہے جو سب کا خیر کمال ہے. مطلب یہ کہ یعنی انسان جو ہے، جو اللہ انسان کی صفات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے صفات کا ایک ذیل ہے، ایک ریفلیکشن ہے، ایک عقل ہے. اللہ بھی سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، لیکن ہمارا سننا اور ہے، اللہ کا سننا اور ہے، یہ اس کا ایک ذیل ہے. اللہ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کا دیکھنا اور ہے اور ہمارا دیکھنا کیوں؟ اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے دیکھ رہا ہے اور ہم اسباب کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بغیر سبب کے سن رہا ہے، ہم اسباب کے ساتھ سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بغیر سبب کے پکڑتا ہے، ہم جو ہے نا مطلب اسباب کے ساتھ پکڑتے ہیں. تو یہ جو مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے اپنی صورت پر انسان کو پیدا کیا، حدیث شریف میں آتا ہے، وہ اس کا یہی ہے. اس کا مثال یہ ہے کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کے، اس کی ایک ریفلیکشن انسان کو بھی دے دیے.
تو یہ جو صفات ہیں وہ مطلب یہ ہے کہ وہ انسان میں بدر مطلب جس کو کہتے ہیں نا وہ نقص کی صورت میں موجود ہوتے ہیں، یعنی پوری کامل نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے وہ صفات کامل ہیں۔ اچھا، اصل سوال کا دوسرا جواب، ہم کہتے ہیں کہ اعتراض تو واجب تعالیٰ کے وجود پر بھی ہو سکتا ہے، اور روحیت کے نفی کی طرح جناب قدس تعالیٰ کے وجود کے بھی نفی کرنا ہے، لہٰذا اعتراض سب صادق نہیں آتا بلکہ عقلی طور پر بھی محال ہونا لازم آتا ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ جب حضرت سبحانہ و تعالیٰ موجود ہو تو اس عالم کے جہات میں سے کسی ایک جہت میں ہوگا، ہاں جی، اوپر ہوگا یا نیچے، سامنے ہوگا یا پیچھے، دائیں ہوگا یا بائیں، اس سے ہاتھ اور تحدید لازم آئے گی جو موجب نقص ہے اور الوہیت کے منافی ہے، حق تعالیٰ و تقدس سے پاک و منزہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو لاجک پر ہی ڈیپینڈ کرنا شروع کر لیا تو پھر تو موجودگی کے لیے کوئی سمت تو پھر لازم ہو گیا، تو پھر آپ جائے اللہ پاک کسی ایک سمت میں ہوں گے، تو ایسی صورت میں تو اللہ تعالیٰ محدود ہو جائے گا، تو محدود کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے صفت میں نقص ڈال لیا، تو جیسے یہ ممکن نہیں اس طرح یہ بھی نہیں۔ سوال، ہو سکتا ہے کہ تعالیٰ عالم کے تمام جہتوں میں ہو، کوئی احاطہ و تعدید لازم نہ آئے؟ جواب، ہم کہتے ہیں کہ عالم کے تمام اثرات میں تعالیٰ کے ہونے سے احاطہ و تعدید کی نفی لازم نہیں آتی، کیونکہ اس صورت میں بھی وہ عالم کے ماورا ضرور ہوگا، کیونکہ ورا ہونا غیر کے لیے غیر ہونے کا لازم ہے، والاسنان متغیران، اور ہر دو چیزیں آپس میں غیر ہوتی ہے، ارباب معقول کا مقرر اصول ہے اسے تحدید لازم آتی ہے، یعنی کوئی دو چیزیں ایک جیسی نہیں ہوتی، اس میں ضرور فرق ہوتا ہے۔ ہمارے اسلامک کالج میں دو بھائی تھے، وہ جڑواں بھائی تھے، وہ دونوں بالکل ایک شکل کے تھے، تو ایک سے بات کرتے ہوئے ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ ہم نے کس سے بات کی ہے، پھر ہم نے ان کو ذرا غور سے دیکھا تو ہم نے ان میں نشانیاں دریافت کر لی کہ یہ چیز اس میں اور اس چیز میں نہیں ہے۔ ہاں جی، تو اس کا مطلب یہ کہ بے شک کتنے ہی مطلب اس میں ہو، یعنی مماثلت ہو، لیکن ضرور فرق مطلب اس میں آتا ہے، جیسے فنگر پرنٹس کا ہے، دوسری چیزوں کا لوگ کرتے ہیں، تو اس طریقے سے مطلب یہ کہ دونوں میں فرق ضرور ہوتا ہے۔ پوشیدہ نہ رہے کہ اس قسم کے مطلب مشاہد شدہ اور باطل شبہات سے خلاصی حاصل کرنے کے لیے احکام غیب اور احکام شہادت کے درمیان فرق کو ملحوظ رکھا جائے اور غائب کو حاضر پر قیاس نہ کیا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بعض احکام شاید میں تو صادق اور غائب میں جھوٹ ہے۔ میرے خیال میں وہی پرانی بات ہے سائنس کے بارے میں جو بات ہو رہی تھی کہ سائنس مشاہدہ کا علم ہے، سائنس کیا ہے؟ اٹ از کلیکشن آف فیکٹس وچ آر بیسڈ آن آبزرویشن ایکسپیریمنٹس، مطلب یہ کہ آبزرویشن ایکسپیریمنٹس کے اوپر یہ ساری چیزیں کر رہی ہیں، لہٰذا یہ مشاہدہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور مذہب جو ہے مشاہدے کے ساتھ تعلق، ایمان بالغیب کے ساتھ تعلق، یؤمنون بالغیب یعنی غیب پر ایمان لانا، تو جو غیب پر ایمان لانا اس کو مشاہدے سے آپ کیسے ثابت کریں گے؟ غیب کی چیز کو آپ مشاہدے سے ثابت ہی نہیں کر سکتے، مشاہدے کے ڈومین سے باہر ہے، لہٰذا اس کو ہم البتہ صرف ایک چیز ہے کہ وہ چیز جو ریویلڈ ہے وہ ثابت ہو جائے کہ ریویلڈ ہے، یعنی میں اتنا پتہ چل جائے کہ واقعی اللہ پاک نے فرمایا اور واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا۔ فقہا کا یہ کام تھا، فقہا یہ نہیں کرتے تھے کہ اس کی لم معلوم کرتے کہ کیوں ہے، وہ صرف کہتے کہ یعنی وہ باقاعدہ ثابت ہے یا نہیں ثابت، اگر وہ ثابت ہوتا تو پھر مانتے، ہاں پھر مانتے، پھر اس میں کوئی درمیان میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے، لیکن اگر ثابت نہ ہو تو پھر ظاہر ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ تو اس وجہ سے ہمارا بنیاد کیا ہے اس چیز پر ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جو چیز مذہب سے ثابت ہے اس میں پھر لاجک نہ لڑائیں، اور جو مذہب سے ثابت نہیں، بلکہ میں آپ کو بتاؤں، حضرت عامر علیہ السلام نے الانتباط المفیدہ جو کتاب ہے، والاشتباہات الجدیدہ، اس میں ایک فارمولہ بتایا، فرمایا کہ یعنی مطلب یہ ہے کہ ظنی دلیل اور قطعی دلیل، فرمایا کہ اگر جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ عقلی دلیل ظنی ہو اور نقلی دلیل بھی ظنی ہو تو نقلی دلیل کی بات مانی جائے گی، کیونکہ دونوں برابر ہے تو لہٰذا ہی تو اچھا، اگر عقلی دلیل یعنی مطلب یہ ظنی ہو اور نقلی دلیل قطعی ہو تو وہ تو بدرجہ اولا مطلب اس کی بات مانی جائے گی، اور نقلی دلیل بھی قطعی ہو عقلی دلیل بھی قطعی ہو تو یہ کبھی آپس میں مخالف ہو ہی نہیں سکتا، لہذا یہ تو مانی پڑے گا۔ ایک صورت رہتی ہے اور وہ یہ کہ عقلی دلیل قطعی ہو اور نقلی دلیل ظنی ہو، اس صورت میں پھر عقلی دلیل کو مانتے ہیں، اس کو کہتے ہیں درایت، یعنی ایک روایت ہے اور ایک درایت ہے، مطلب ہم حدیث شریفہ کو اگر انالائز کرتے ہیں تو روایت و درایت کے اصولوں سے کرتے ہیں، تو روایت میں ہم چین کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی کمزور ضعیف مرابی تو نہیں ہے، اگر ہوگا تو پھر اس مطابق حدیث ضعیف ہو جائے گی، لیکن مطلب یہ ہے کہ اگر سارے ٹھیک ہیں ثقہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حدیث شریف صحیح ہے, وہ نقش پاک ہے تو وہ صحیح ہے, لیکن اگر ایسی بات ہو کہ اس میں ذوف ہو اور ذہنی بات ہو جائے, یعنی ممکن ہے ٹھیک ہو ممکن ہے ٹھیک نہ ہو, دونوں باتیں ممکن ہو اور عقلی دلیل بالکل کنفرم بات ہو, مطلب جس کو کہتے قطعی ہو, تو وہاں پر وہ قطعی بات مانی جائے گی. تو اس کا اصول حضرت نے فرما دیا کہ ہم لوگ اس کو دیکھیں گے کہ آیا عقلی دلیل کی کیا پوزیشن ہے اور نقلی دلیل کی کیا پوزیشن ہے. حضرت سبحانہ تعالیٰ انصاف کی توفیق عطا فرمائے کہ ان توہمات اور مشتبہ خیالات کے بنا پر نصوص قرآن کا انکار نہ کرے اور صحیح حدیث نبوی کی تکذیب نہ کرے, اس قسم کے نازل شدہ احکام پر ایمان لانا چاہیے, اس کی کیفیت کو اللہ کے علم کے حوالے کر دینا چاہیے, ان کے ادراک کی قصور کی کیفیت کو اپنے قصور کی طرف راضی کر دینا چاہیے, نہیں یہ کہ ہم اپنے ادراک کو اپنے مقتدا بنا کر ان احکام کی نفی کریں. اور یہ بات سلامتی ثواب سے دور ہے, ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں نفس امر میں صادق ہوں اور ہمارے ناقص عقلوں کے ادراک سے بعید اور دور ہوں. اگر محض عقل بات کافی ہوتی تو ابو الحسن جیسے شخص جو ارباب معقول کے پیشوا ہیں تمام احکام عقلیہ میں سچے ہوتے اور بالکل غلطی نہ کرتے, حالانکہ صرف ایک مسئلہ میں الواحد لا یستر عنہ الا الواحد, ایک سے صرف ایک ہی چیز صادر ہو سکے, اس قدر غلطی کی ہے کہ انصاف پسند ناظرین پر معمولی غور کے بعد یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے. چنانچہ اس مقام میں امام فخر الدین رازی ان پر طعن کرتے ہیں اور زبار کے ساتھ مرزام کہتے ہیں والعجب ممن یفن عمرہ فی تعلیم آلۃ العاصمۃ عن الخطاء فی الفکر وتعلم اذا جاء الى هذا المطلب الاشرف وقام منه شین یضحک منه الصبیان. اس پر بچے بھی ہنستے ہیں, یعنی ایسی بات کر لی کہ اس پر بچے بھی ہنستے ہیں. ہاں جی, علماء سنت شکر اللہ تعالیٰ سیم تمام احکام شریعہ کی اس بات کرتے ہیں, خواہ احکام عقل میں آئے یا نہ آئے, ان کی کیفیت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ان احکام کی نفی نہیں کرتے. مثلا عذاب قبر, سوال منکر نکیر, پل سرات اور میزان عمل اور ان جیسے بہت سی چیزیں جن کے ادراک سے ہماری ناقص عقل عاجز ہیں, ان بزرگوں نے کتاب و سنت کو اپنا مقتدا اور پیشوا بنا کر اپنی عقلوں کو اس کے تابع کر دیا ہے. اگر ادراک کر سکے تو بہتر ہے, ورنہ احکام شریعہ کو بے چون چرا قبول کر لیتے ہیں اور اپنا عدم و ادراک کو اپنے قصور فہم پر معمول کرتے ہیں. دوسروں کے طرح یہ نہیں کرتے کہ جو کچھ ان کی عقل قبول کرے اور معلوم کرے اس کو تو قبول کرے, اور ان کی عقل جس کا ادراک نہ کرے ان کو قبول نہیں کرے. شاید یہ لوگ نہیں جانتے کہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت ہی عقلوں کی قصور کی وجہ سے ہوئی ہے, کہ وہ اپنے مولائے بے چون بے چگون کی بعض پسندیدہ مطالب کے سمجھنے سے قاصر ہے. عقل ہر چند حجت ہے لیکن حجت کاملہ نہیں, حجت کاملہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت سے پوری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کن معذبین حتی نبعث رسولا, ہم اس وقت عذاب نہیں دے جب تک ان میں کسی پیغمبر کو نہیں بھیجتے. اب ہم اصل موضوع کی طرف آتے اور کہتے ہیں کہ اگرچہ شاید کی رویت میں مقابلہ اور محاذات کی شرط ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ غائب میں شرط نہ ہو جیسے کہ غائب موجود ہے اور اس میں موجودات کی جہات میں سے کوئی جہت بھی موجود نہیں. چنانچہ مرئی حق تعالیٰ رائی کی رویت کے بغیر جہات سے پاک ہے, رویت کے بعد کوئی جہت اس کے لیے ثابت نہیں ہے اور مقابلہ محاذات بھی اس کے لیے مفقود ہیں. اس بارے میں کون سی بات بعید اور محال ہے؟ بے چون کی رعایت بھی بے چون ہے کیونکہ رویت بے چون کی رویت بھی بے چون ہے کیونکہ بے چون کو چون کو بے چون کی طرف کوئی ارادہ نہیں. لا حمل تعالی ملک اللہ تعالی. یہ اب ذرا کنکلوڈ کر رہے ہیں, ہمیں ایک صاحب نے نصیحت کی تھی میں نے وہ لیکچر دینے کے لیے, مطلب لیکچر کیسے دیا جاتا ہے, تو انہیں کہا فرسٹ ٹیل یو وٹ یو وانٹ ٹو ٹیل دین ٹیل اینڈ دین ٹیل وٹ یو ٹولڈ. میں نے پہلے یہ بتاؤ کہ آپ نے مطلب کیا بتانا ہے, پھر اس کے بعد کہہ دیں, پھر اس کے بعد کہہ دیں آپ نے کیا کہا ہے, مطلب کنکلوژن. تو اب کنکلوژن یہ مطلب وہ سامنے آ رہا ہے کہ اصل بات یہ کہ اللہ جل شانہ کا جو ادراک ہے وہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے اس طرح کرا دیتے ہیں, وہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ سکتا, کیونکہ جو سمجھ میں آ سکتا ہے اس کی رویت بھی سمجھ میں آ سکتی ہے, اور جو سمجھ میں نہیں آ سکتا اس کی رویت بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا. کیونکہ وجہ کیا ہے, کیونکہ وہ ہمارے ڈومین میں نہیں ہے, وہ ہمارے ڈومین سے باہر ہے. لہذا جتنا اس نے اپنے بارے میں بتا دیا وہ علم ہے, وہ جتنا اپنے بارے میں دکھا دیا وہ رویت ہے. سمجھ میں آ گئی نہیں بات, جتنا اپنے بارے میں بتا دیا وہ علم ہے, وہ جتنا اپنے بارے میں دکھا دیا وہ رویت ہے. صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کے واقعے کے مطابق ہاں آسمانوں پر لے کر جو وہاں ہمیں دکھایا جائے گا وہ پہلے آپ سسم کو دکھایا. ہاں جی, مطلب پہلے آپ سسم کو دکھایا. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ ایک ثبوت پیش کرنا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے. ہاں جی, تو اللہ پاک آپ سسم کو لے گئے اور جو چیزیں ہمیں بعد میں دکھائی جانی ہے وہ آپ سسم کو پہلے دکھائی گئی. اور یہاں کر آپ سسم راوی ہے, میں نے یہ دیکھا میں نے یہ دیکھا میں نے یہ دیکھا. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں بتا رہے تھے تو ابو جہل لاجک تو دشمن تھے, تو وہ کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت موجود نہیں تھے, باہر سے تشریف لا رہے تھے, تو راستے میں ان کے کھڑے ہو گئے. انہیں کہا کہ ابوبکر آپ کو پتہ ہے تیرے ساتھی کیا کر رہا ہے, کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے؟ کہتے وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک ہی رات میں بیت المقدس بھی گیا اور پھر وہاں سے آسمانوں پہ گیا, پھر رات میں آ بھی گیا. تو اس نے حیرت سے کہا کہ یہ کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے آپ بھی کہہ رہے ہیں, آپ جا کر سنیں. اس کا مطلب کہ شاید یہ مان گیا. اچھا اچھا ابھی کیا؟ انہیں کہا وہ کہہ رہے ہیں تو میں ایمان لاتا ہوں کہ ایسی ہے, ایسا ہی بات ہے. اس پر بجال نے کہا ابھی تو آپ حیرت کا اظہار کر رہے تھے, آپ کہتے ہو کہ ایسا ہی ہے. انہیں کہا جب میں ان کے کہنے پر یہ بات مانتا ہوں کہ ایک فرشتہ دن میں کئی مرتبہ ادھر سے آتا ہے پھر جاتا ہے, تو میں آخر یہ بات کیوں نہ مانوں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس شخص کو ادھر لے جانا چاہے تو کیوں نہیں لے جا سکتا؟ وہی والی بات, ان اللہ علی کل شیء قدیر. مطلب بنیادی بات یہی ہے. جی ہاں ڈومین چینج ہے, اس یہ ہاں ڈومین کی چینج ہوئی تھی نا, ڈومین کی چینج ہوئی تھی, اس لیے سائنس اس کو ثابت نہیں کر سکتا. مجھے کسی نے کہا نا اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور جنرل تھیوری, میں نے اس کو ایکسپلین, میں نے خدا کے بندو اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا ایکویشن ہے وی, مطلب جس کو کہتے ہیں نا وہ ون مائنس ایم از اکول ٹو ایم ناٹ ڈیوائڈ بائی ون مائنس وی بائی سی ہول اسکوائر. اگر ویلاسٹی اس جسم کی ویلاسٹی آف لائٹ کے برابر ہو تو ون بن جائے گا, اور ون مائنس ون زیرو ہو جائے گا. اینی تھنگ ڈیوائڈ بائی زیرو از انٹر ڈیٹرمنٹ. تو اب دیکھو یہاں پر کمال ہے کہ میں نے کہا آپ کے جو سائنسدان ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسے ستارے بھی ہیں جو 12 ارب نوری سال کے فاصلے پر ہے, 12 ارب نوری سال کے فاصلے پر ہے. تو جو 12 ارب نوری سال کے فاصلے پر ہے تو ان تک روشنی 12 ارب سال میں پہنچے گی نا. تو ویلاسٹی آف لائٹ سے بھی اگر آپ سے سمجھاتے تو وہ بھی انڈیٹرمنٹ ہوتا, حالانکہ تو لائٹ سے بہت زیادہ ہے. ہاں وہ تو یہ تو مطلب وہ والی چیز, یار ڈومین چینج ہو گیا. لہذا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز نہیں رہی جو کہ ہمارے لیے مقصود, ہاں وہ نہیں ہو سکتی. تو میرے خیال میں بس اسی پہ بس کرتے ہیں, کیونکہ میں نے عرض کیا نا کہ بنیادی بات ہمارے سب ناغہ سے بچنا تھا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یا اللہ ہمارے حج کو قبول فرما دے, یا اللہ یہاں پر جو وقت گزارا ہے یا اللہ اس کو قبول فرما دے, اور اس میں جو غلطیاں کوتاہی ہے معاف فرما دے. یا اللہ منا کی جو ناقدری ہوئی اللہ معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں کھانے پینے میں اگر اس جگہ کی ناقدری ہوئی اللہ معاف فرما دے. یا اللہ العالمین بار بار یہاں پر لیا, اور یا اللہ العالمین ہمیں یا اللہ العالمین محرومین میں سے نہ کر, یا اللہ العالمین ان لوگوں میں سے کر دے جن کو تو بار بار یہ سعادت نصیب فرماتے ہیں. افراد تفریح سے بچا دے, جو حق ہے وہ دکھا دے اور جو باطل ہے اس سے بچا دے. یا اللہ علیہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر دل سے یا اللہ یقین رکھ کرنے والے بنا دے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر دل سے چلنے والا اور یا اللہ پورے عالم کے اندر اس کو پھیلانے والے بنا دے. یا اللہ العالمین ہم سب سے دراز ہو جائے, سر پر ناراض نہ ہو. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به, واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله عليه وسلم.